آپ ابتدا سے انتہا تک ایک پیسہ نہیں لگے گا, بلکہ علاج بھی کراتے ہیں مدرسے والے, کپڑا بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی دیتے ہیں, ابتدا سے انتہا تک, رہائش کی جگہ بھی, بلکہ اب تو ہر طالب علم کو الگ پنکھا ملنے لگا. جناب یہ بھی خاص بات ہے جی کہ اب ہر طالب علم کو الگ پنکھا ملنے لگا, اور پہلے جو مدرسوں میں دال ہوتی تھی اس دال کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ دال ایسی ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے, ایسی دال ہوتی تھی, اور اب تو طالب علم پہلے پوچھ لیتا ہے کہ گوشت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ تو علم یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور حقیقت میں یہ بنی آدم کو, آدم کے بیٹے کو حقیقی انسان بناتی ہے. لہذا اس کے اندر کردار سازی ہوتی ہے, اخلاق سازی ہوتی ہے, تہذیب و تمدن سکھایا جاتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر دنیا کی حقیقت کو منکشف کر کے آخرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. مرنے والی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کی تعمیر کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. شریعت کے وہ راستہ وحی کی روشنی میں اور وحی کی رہنمائی میں طے کرایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, وہ فرق, تاکہ بہیمیت اور انسانیت میں فرق سیکھ سکے. یہ ہے علم کی حقیقت, وہ بھی مفت ہے, کتنا آسان. آپ آج بھی چل جائیں, آپ کتنے مالدار ہوں, آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں کہ مجھے پڑھنا ہے, وہ آپ کو پڑھائے گا. قرآن پاک پڑھنا ہے, نورانی قاعدہ پڑھنا ہے, یہاں تک کہ وہ آپ اگر اس عمر میں بھی چلے جائیں کہ میں فلاں نہیں وقت فلاں وقت, تو وہ اپنے وقت کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کچھ تھوڑا سا کہیں گے, اچھا کچھ ایسا کر لو, اتنا ایسا کر لیتا, پھر بھی پڑھائے گا وہ. جو وقت, یہ ہے علم, اور اس کا پھر وہ فیس بھی نہیں لے گا, یہ بھی ہے فیس نہیں لے گا. آج بھی مدرسوں کو دیکھ لیں, ابھی بھی مدرسوں کا حال یہ ہے کہ مدرسے والے آج بھی, اچھا ایک بات بتائیے, اگر حکومت کا کام کرنے والے, حکومت کے جتنے ادارے ہیں, حکومت کے اداروں کو اگر تنخواہ نہ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں, اسٹرائک, اور کیا کرتے ہیں, ہڑتال. صحیح ہے نا جناب؟ کبھی آپ نے کسی مدرسے کی اسٹرائک اور ہڑتال سنی؟ کسی مدرسے میں اسٹرائک ہڑتال سنی ہے؟ بلکہ ابھی خبر آئی, کل کی بات ہے, خبر آئی کہ ایک اسمبلی والوں نے احتجاج کر کے اپنی تنخواہ کے بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. کل کی خبر ہے نا, تازہ خبر, کہ ایک صوبے کی اسمبلی نے تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا, اور اگر یہ تنخواہ میں اضافہ نہ کیا جائے تو پھر کیا کرتے ہیں, واک آؤٹ. کبھی امام, کسی امام مسجد کو واک آؤٹ کرتے دیکھا؟ کبھی کسی مدرسے کے استاد کو کبھی آپ نے سنا کہ اس نے تنخواہ کی وجہ سے واک آؤٹ کر دیا کہ جی میں طالب علم کو نہیں پڑھاؤں گا؟ ہاں, ایک اصولی طور پر اس نے یہ کام کیا کہ اصولی طور پہ کہ جی میں ٹھیک ہے, میں اتنا وقت دیتا ہوں, آپ جو ہے تنخواہ نہ دیں, میں اپنا کام کروں گا, پھر میں کہیں اور اپنا بندوبست کر لوں گا, اور تنخواہ کی وجہ سے ایسا کم ہی ہوا ہے. ان نادر کل معدوم, کبھی اسٹرائک نہیں, کبھی احتجاج نہیں. آج بھی ان مدرسوں کا حال یہ ہے, میرے شیخ دعوت برکاتم کے مدرسے کا ہے, ابھی حضرت پرسوں جو ہے وہ تنخواہ دے رہے تھے, مہینہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ابھی فرمایا اب بندوبست ہوا تو اب دے دیا. اب یہ حال, ایسا حال ہے, اور یہ بعضوں کا تو ہوتا ہے مہینوں مہینوں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ جس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, تقریباً 3 مہینے ہو گئے کہ ان کے یہاں تنخواہ نہیں ملی. اب آپ تصور کریں, کیا اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, لیکن یہ تعلیم علم ہی کی تعلیم ہے، شریعت ہی کی تعلیم ہے کہ اس کے باوجود وہ صبر کر رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے اور احتجاج نہیں کرتا ہے، یا محتمم کا غصہ طلبا پہ نہیں نکالتا کہ میں تمہیں جو ہے وہ آج جو ہے قبلے کی طرف نہیں دوسری طرف نماز پڑھواؤں گا میں، یہ امام ایسا نہیں کرتا کہ ارے ٹھیک ہے کمیٹی والوں کو کہا ٹھیک ہے تم تنخواہ نہیں دے رہے نا میں بھی بغیر وضو کے نماز پڑھاؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے سبحان اللہ. اور کبھی احتجاج نہیں کبھی، اور یہ مت سوچنا کبھی بھی کہ یہ ملا کہاں سے کھائیں گے، یا ہم نے اپنی اولادوں کو اگر ملا بنا دیا، مولوی بنا دیا، عالم بنا دیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ کتنی عجیب بات ہے، فوج میں جانے والا، پولیس میں جانے والا، حکومتی اداروں کے کام کرنے والا، وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ میں اپنی حکومت کا کام کر رہا ہوں، حکومت میری روٹی کپڑا مکان کی ضرورت کو پورا کرے گی. تو ایک حکومت جو کہ مجبور ہوتی ہے، جو اب عاجز آ جاتی ہے کہ اپنی ضرورت اگر چاہے بھی مراد دینا تو بعض مرتبہ وہ محدود وسائل کی وجہ سے مراد نہیں دے سکتی، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں جانے کہتے ہیں نہیں ہم حکومت کا کام کریں تو حکومت ہمیں دے گی، اور اللہ تعالی کی ذات وہ مجبور نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنی بھی ہے، مستغنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے. غنی ہے یعنی اردو میں جس کو یوں کہیں گے کہ خود مالدار ہے، میں انسانی مخلوق کے اعتبار سے بھی سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس تجویات سے مبرہ ہے اور بہت تصور سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور ان کی ذات اور ان کی عظمتیں ان کی صفات. یعنی مخلوق کے لیے کہا جائے کہ غنی ہے کیا مطلب؟ مالدار ہے، وسائل والا ہے گویا کہ. اور مستغنی ہے، مستغنی ہے یعنی اس کو اپنے وسائل کسی اور سے نہیں لینے پڑتے کہ جی مال آ گیا اب ہمیں اس. لیکن مخلوق کے استغنا اور اللہ تعالیٰ کے استغنا میں فرق یہ ہے کہ مخلوق زیادہ سے زیادہ کسی ایک دو دس چیزوں میں مستغنی ہوگی، باقی چیزوں میں محتاج ہو جائے گی. مثلا مال میں مستغنی ہو گئی کہ جی اس کو روپیہ پیسہ سونا چاندی ڈالر پاؤنڈ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس موجود ہے، مستغنی ہو گیا نا. لیکن جب روٹی چاہیے ہوگی نا تو مال دینا پڑے گا. اب یہ دیکھا، یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ اس کا استغنا بھی جو ہے اس کا استغنا بھی محتاج ہوتا ہے. اب اس کو روٹی چاہیے لاؤ پیسہ دو، اس کو دوا چاہیے لاؤ پیسہ دو، لگا وہ مستغنی محض نہیں ہوتا، وہ کسی زیادہ سے زیادہ ایک چیز میں ایک صفت کے اندر مستغنی ہو جاتا ہے، لیکن دوسری صفت تمام اکثر صفات میں وہ محدود رہتا ہے اور محتاج رہتا ہے. مخلوق بھی ہوتی ہے وہ مخلوق کی محتاج ہو جاتی ہے، اور مغنی وہ ہے. مغنی کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے تو وہ غنی ہو گیا، ہم اس کو کہتے ہیں جی غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا. اب اس نے ایک لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا تو وہ مغنی ہو گیا، یعنی اس نے کسی اور کو بھی مالدار بنا دیا. اب یہ انسان چونکہ محدود ہے، مخلوق محدود ہے، وہ غنی بھی ہوگا، مستغنی بھی ہوگا اور مغنی بھی ہوگا، لیکن اس کی یہ تینوں صفات محدود رہیں گی. اب آپ سوچیں کہ مخلوق کی غنا استغنا، یعنی غنی ہونا، مستغنی ہونا اور مغنی ہونا، یہ محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے. اور پھر جب مخلوق کسی چیز میں مستغنی ہوتی ہے تو اس کے استغنا کے ساتھ تکبر آ جاتا ہے، اور جب وہ کسی سے مستغنی ہوتا ہے کوئی شخص تو پھر دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اسی سورہ رحمان میں جو آج فجر میں تلاوت کی گئی، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات کا ذکر کیا، ذل جلالی والاکرام. میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ذل جلال کی کیا معنی ہے. علامہ علوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد تھے وہ فرماتے ہیں جن کی تفسیر المانی کے اندر فرماتے ہیں کہ ذوالجلال کے معنی ہیں صاحب الاستغناء المطلق, صاحب الاستغناء المطلق کیا مطلب؟ مستغنی ذات. مطلق کے معنی ہے کہ یعنی کسی کی بھی محتاج نہیں, ہر ایک سے مستغنی. اور ہم جب استغنا کرتے ہیں ہمارا جو استغنا ہوتا ہے وہ مطلق نہیں ہوتا, کسی ایک چیز میں, ایک صفت میں, کسی ایک شخص سے ہم اس میں استغنا ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ استغنا مطلق رکھنے والی ہے. بادشاہت ہو, وزارت ہو, امارت ہو, مال ہو, عبادت ہو, ہر چیز میں مستغنی ہے. یعنی سارا عالم مل کر کہہ رہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم نہیں کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے, کوئی کمی نہیں, کوئی نقصان نہیں, کوئی ضرورت نہیں. کہہ دے جی ہم اللہ کا پانی نہیں استعمال کریں گے, نہ کریں. یہ جو دہریا ہے نا, یہ جو دہریا ایسا چور ہے, جو دہریا کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانے, جو اللہ کو نہ مانے. اور ان کے نزدیک, ان کے نزدیک جو کائنات کا نظام ہے وہ مقناطیس سے چلتا ہے, میگنیٹ سے. اس پر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک دہریے نے ایک عالم ربانی ایک اللہ والے سے کہا کہ مولانا یہ کیا تم خدا خدا کرتے پھرتے ہو, نعوذ باللہ خدا نہیں ہے, یہ ساری کائنات دنیا جو ہے یہ مقناطیسی نظام میگنیٹک سسٹم سے چل رہی ہے. ان اللہ والے کے ہاتھ میں سنت کے مطابق عصا لاٹھی تھی, تو انہوں نے کیا کہ لاٹھی اٹھائی اسے سر پہ دے ماری. اب جب کھوپڑی میں ماری تو ایک تو یہ جو تم ملا ہوتے ہو نا, یہ بہت دہشت اور شدت پسند ہوتے ہو, جب جواب نہیں آیا تو لاٹھی مار دی. تو مولانا عالم ربانی اللہ والے فرمایا کہ بھائی میں نے تو لاٹھی نہیں ماری. اچھا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو. یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے, گاڑی کی میں تھا تو سگنل میرا کھلا, میں نے سگنل میں گاڑی نکالی. اب سامنے سے گاڑی موٹر سائیکل والی, تو میرا نمبر انہیں روکا نہیں, میں نے بھی آگے کی, میری سگنل کھلا. اب اس کی حالت خراب ہوئی کیونکہ وہ میرے بالکل سامنے آ گیا, کانپنے لگا موٹر سائیکل والا. اب روکا کہنا کیا جلدی ہے, میں نے کہا بھائی سگنل کھلا ہوا ہے, کہا داڑھی رکھ کے تو میں نہیں آتی. بھائی داڑھی کا سگنل سے کوئی تعلق ہے؟ یعنی اس کو کہتے چوری اوپر سے سینہ زوری. حالانکہ میرے اصول ہے کہ سگنل کھلا بند ہو تو میں نہیں بڑھتا آگے, سگنل کھلا پھر بڑھ گیا. تو کہا داڑھی رکھ کے, کہنے لگا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے. وہاں فرمایا کہ نہیں بھائی میں نے نہیں کیا, ان بزرگ نے فرمایا. نہیں ماری ہے لاٹھی, تو فرمایا بھائی میں نے نہیں ماری. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ جناب آپ کا فلسفہ ہے, آپ کی تھیوری ہے کہ کائنات کی ہر چیز مقناطیسی نظام سے چل رہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کیا اصل میں بات یہ ہے کہ میری لاٹھی میں بھی میگنیٹ ہے اور جناب کی کھوپڑی میں بھی میگنیٹ ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کی کھوپڑی کا میگنیٹ ذرا پاورفل ہے, طاقتور ہے, اس کی کشش ثقل زیادہ ہے, تو آپ کی کھوپڑی شریف نے میری لاٹھی کو کھینچ لیا. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرما دے. اب اس نے کہا او ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لاٹھی کو تو چلانے والا چاہیے, بغیر چلانے والے کی لاٹھی چل نہیں سکتی. تب ان بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا دیکھو میاں اتنی چھوٹی سی لاٹھی جب بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ واہ کیا ہے. بس اس نے کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گئی بات, آپ کی کھوپڑی نے جو میرے دماغ کے اسکرو ذرا ڈھیلے ہو گئے تھے اس کو ٹھیک کر دیا. کیسے ٹھیک کیا؟ تمام ایٹمی ممالک جو تھے اور ہیں سب نے مل کر ایک میزائل بنایا. اس میں پاکستانی بھی ہے ہزار بار, پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے, ایک نعمت ہے. بس نعمت کو استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں. تو اب اس میں سب نے مل کر بنایا, اب ہو گیا. تو جناب اب اس میزائل کو چلائے گا کون؟ تو امریکہ بہادر نے کہا کہ بھائی ہم تو گلوبل ویلیج کے سپر پاور ہیں اور حق ہمارا ہے, میں بٹن دباؤں. سمجھ سمجھ گا ٹھیک ہے. اب کون بولے؟ یہ مثل مشہور ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ واقعہ کیا ہوا کہ ایک جھاتی تھا, اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, اب ایک بھینس کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو اب وہ کہا یہ بھینس میری ہے, تو اسے اٹھائی لاٹھی. میں بتایا کس کی ہے؟ میں کہا بھائی تیری ہے. تو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب بٹن دبایا, میزائل ذرا سا اٹھا, جھن کر کے پھر بیٹھ گیا. بڑا ہوئے تھے یار یہ کیا. پھر دوبارہ پروگرام وغیرام چیک کیا, کمپیوٹر بھی دیکھا, سب ٹھیک ہے. اب برطانیہ والے نے کہا کہ میں دباؤں گا. بھائی تو بھی کبھی. اب بٹن دبایا, میزائل اٹھا, پھر بیٹھ گیا. پھر بیٹھ گیا, سر جوڑ کے, یہ ہوا کیا؟ تو وہ پاکستانی جو تک اس نے کہا سر مجھے بھی دیکھ, ہٹو پیچھے, تم کیا؟ اس نے کہا سر ہمارے ملک میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا کے جتنے عجائبات پاکستان میں ہیں کہیں نہیں ملیں گے, ایسے ایسے عجوبے ہیں یہاں پہ. لیکن قدر دانی کی بات ہے نا. تو بہرحال پھر دوسرا ایٹمی ملک آگے بڑھا, فرانس بڑھا, اس نے کہا میں دباؤں گا. بھائی سب تھک گئے. آخر کہا اچھا بھائی چلو تم دیکھو. نے کہا سر یہ ایسے نہیں ہوگا. کیسے؟ اس میزائل کو لٹایا گیا. میزائل کو لٹایا. اچھا بھائی کہہ رہے چلو اب تو سب تھک چکے تھے, کہا میزائل کو لٹایا. اس کے بعد کہا اس کو الٹی طرف بائیں طرف اس کو ذرا سا جھکائیں. دائیں طرف جھکایا, اس نے ایسے تھپکی دی. اس کے بعد کہا اس کو سیدھا کیا. جب سیدھا کر کے کہا کہا سر اب آپ بٹن دبا لیں. جب بٹن دبایا مزل شنگ کر کے نکل گیا. بڑے حیران سارے, واہ واہ اتنے ذہین, اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنی آئی کیو لیول اتنا زبردست. اور اتنی بھائی اس کی تھیوری کیا ہے, یہ کیسے آپ نے کیا کہ جو فارمولا, اس کا فارمولا, اس کی تھیوری بتاؤ. تو پھر اس کی تھیوری یہ کہ ہم پاکستان میں پڑھتے تھے, میں موٹر سائیکل پہ کالج جایا کرتا تھا, جو جیب میں تو پیسے ہوتے نہیں تھے, تھوڑا سا 5 روپے 10 روپے کا پیٹرول ڈلواتے تھے. رستے میں چلتے چلتے پیٹرول ختم ہو جاتا تو ہم گاڑی یوں لٹاتے, اس کے بعد اس کو سیدھا کرتے, تھپکی دیتے, اسٹارٹ مار کے آگے بڑھتے. تو یہ ہے اس کی تھیوری. تو دیکھیے بعض مرتبہ اس لیے اس کی کھوپڑی پر پڑا تو اس کی عقل روشن ہو گئی. بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان اللہ کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی عجیب بات. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اصول فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو جس مصیبت سے اللہ مل جائے, وہ مصیبت مصیبت نہیں ہے. اور جو نعمت ہم کو اللہ تعالی سے دور کر دے وہ نعمت نہیں وہ مصیبت ہے, اس سے ہم غفلت میں آ جائیں کہ نعمت ہے, علم ہے, مال ہے, یہ نعمت کی چیزیں, یاد رکھیے مال بھی نعمت ہے, لیکن اس مال کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, یہ مال کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ ہے, یہ بزرگوں نے فرمایا, اور سانپ کو پکڑنے سے پہلے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس کا منتر تو سیکھو, سانپ کو پکڑنا ہے اس کا منتر تو سیکھو کہ پکڑنا کیسے ہے اس کو تاکہ وہ تمہیں دسے نہیں, کاٹے نہیں. مال نعمت ہے اللہ تعالی کی, جوانی, صحت, خوبصورتی, یہ سب نعمتیں ہیں, لیکن ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا جائے, اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے, چاہے صحت ہو چاہے خوبصورتی ہو. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ بات لکھی, یوسف علیہ السلام کو حسن دیا نا ان کا واقعہ کہ تقوا سے رہے, حالانکہ جو واقعہ کو نقل کیا کہ گناہ کی دعوت دی لیکن آپ وہاں سے بھاگ پڑے, تو اس پر فرمایا کرتے تھے. دیکھو اللہ مالوسی رحمۃ اللہ فرمائے کہ حسن جس کو اللہ تعالیٰ دے تو حسن کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے, مال کا شکریہ یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. سبحان, نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ نعمت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے, اور جو مصیبت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں وہ نعمت ہے. بعض مطلب ایسے کہ بعضوں کو مال ملے, بعضوں کو مال ملے تو وہ نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو. قسمت اسی کو کہتے ہیں, قسمت معنی میں تقسیم کے ہیں, قسمت ہے کہ جی کہتے ہیں میری قسمت میں یہ تھا, کیا مطلب تقسیم میں مجھے یہ ملا, کسی کو اللہ نے غریب رکھا, کسی کو اللہ نے امیر رکھا, یا کسی وقت غریبی ہوتی ہے کسی وقت مال آ جاتا ہے, دیکھیں نا یہ تو دنیا ہے نا, یہ چکر ہے کہ نہیں دنیا کا, کبھی مال ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, یہ ایک چکر چلاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے اندر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہی رکھے کہ اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہے. جیسے جوانی کا زمانہ ہے, اکثر یہ دیکھا گیا کہ جوانی کے زمانے میں مال ذرا کھچ کے رہتا ہے, کیوں جوانی ہے نا, تربیت ابھی ہوئی نہیں, ابھی تہذیب سیکھ رہا ہے, ابھی قابو کی اس میں صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ وہ عقل سے نہیں سوچتا, جو جوان ہوتا ہے وہ عقل سے نہیں سوچتا, وہ جوش سے کام لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی نوجوان کو پیسہ دے دیں وہ سارا پیسہ ختم کر دے گا, یہ دلیل ہے کہ نہیں, آپ اس کو پیسہ دے دیں وہ سب ختم کر دے گا. پوچھا کیا کھایا, کیا کیا تم نے پیسے کا, تو جی لڈو لیا, لڈو کھایا اور برگر کھایا اور یہ جی پیسے برابر, آگے یا کوئی چیز خریدی وہ کہ جس کے آگے کچھ بھی فائدہ نہیں. لیکن جو بڑی عمر کا ہوتا ہے, جو دودھ چھاؤں سے گزر جاتا ہے, کم از کم 40 سال کا ہو جائے, تو پھر اس کے بعد وہ اگر اس کے 1000 روپے آئے گا تو سوچے گا اس کو میں کیسے خرچ کروں اور اس کو کیسے بچا کے رکھوں, اور ایسا خرچ کروں تعمیری خرچ, یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے آپ جوان سے پیسہ مانگے وہ فوراً دے دے گا, بڈھا نہیں دے گا. اور یہ بات ہے, یہ اصولی بات ہے, کیوں جوان سوچے گا نہیں, جوان سوچے گا نہیں, وہ بڈھا ظاہر بات ہے وہ ہر چیز کو سوچے گا, یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے جوانی کے زمانے میں اب یار دوست نے پیسہ مانگا, یار دے دو قرضہ دے دوں گا میں, اس نے فٹ اٹھا کے میرا دوست یہ لے, اب وہ دیا اب جناب وہ غائب, اب پیسہ دو اب وہ دے ہی نہیں رہا, یہ ہے نا جوانی, یہ فرق ہے. اور بڈھا سوچ کے دے, پوچھتا ہے کب دو گے, دو گے کیوں نہیں دو گے, ریکارڈ کیسا ہے تمہارا پرانا, پیسے واپس کرتے ہو نہیں کرتے, لکھوائے گا سب کچھ کرے گا. اور اصول کی بات, کیوں وہ جو دھکے کھا کھا کر یہاں تک پہنچا, اس لیے کہا کہ بجائے اس کے دھکے کھاؤ جال سن کبرا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو, اپنے باپ سے, اپنے دادا سے, اپنے چچاؤں سے, اپنے بڑوں سے سیکھو کہ اس کام کو کرنا کیسے, جنہوں نے دھوپ چھاؤں دیکھی ہوئی ہے. اس لیے ایک مثل مشہور ہے نا, ایک مثل مشہور ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. یہ بات سنے نا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. اس لیے منع کیا کہ سفر میں کسی کو دوست مت بناؤ. جب سفر میں جاؤ کسی کو دوست مت بناؤ, کیونکہ پتہ نہیں وہ کس لیے سے آئے, تم اس کو جانتے نہیں, تم آگے نہیں جانتے, پیچھے نہیں جانتے, خاندان کیا ہے, رہتا کہاں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, بس چلتا پھرتا آگے. تو وہ جوان فیصلہ کر ڈالتا ہے. فیصلہ کیا کرتا ہے, بس ایک جوش میں ایک کام کر لیتا ہے, فیصلہ نہیں ہوتا. تو فیصلے کے لیے تو عقل اور ہوش چاہیے, یہ فرق ہے. تو میرے پیارے دوستوں, اللہ تعالیٰ کی ذات غنی بھی ہے, مستغنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے, سبحان اللہ. اور مخلوق جو ہے وہ محدود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو دین کا کام کرنے والے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں, میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی مستغنی فرما دیتے ہیں. حضرت قطب العالم ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میرے شیخ سنایا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو عجیب ہے, اس کی بنیاد کیسی, سبحان اللہ. اور علم کی بنیاد بھی ایسی ہے, مدارس کا حال بھی یہی ہے کہ مدرسہ, خانقاہ, یہ کس, یہ تعمیر کا در و دیوار کا نام نہیں ہے. یہ بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ, مدرسہ, یہ در و دیوار کا نام نہیں ہے, بلکہ اس اللہ والے کے قلبی تعلق کا نام ہے. اور یہ جہاں بیٹھ جائے گا وہیں مدرسہ, وہیں خانقاہ بنا دے گا. ذرا آپ تصور کریں, سوچیں ذرا, بغداد میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں کی غفلتی سے فائدہ اٹھا کر, اور وہ رافضی کے مل دھوکے دینے کی وجہ سے وہ تاتاری بادشاہ کو بلا لیا, تو اس نے ایسا عالم کیا کہ بغداد کی تمام کتابیں گویا کہ تمام کتابیں دریا برت کر دی, دریا میں پھینک دی, یہاں تک کہ دریا بالکل کالا ہو گیا سیاہی کی وجہ سے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ تمام کتابیں ختم ہو جاتی, سب کچھ, علم مٹ جاتا, دین مٹ جاتا. اچھا آپ ایک تصور کریں, ایک خیال, سارے عالم کے قرآن مجید کے نسخے ناپید ہو جائیں, قرآن مجید کے نسخے ناپید ہو جائیں, نہ ملے, پورے عالم میں کوئی نہ ہو, پھر بھی قرآن پاک لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب, ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں؟ کیسے, یہ جو حفاظ کرام کے سینے ہیں نا, یہ لکھ پاس. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم در سینہ نہ کہ در سفینہ. سفینہ مانے کشتی, کہ علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو, نہ کہ سفینے میں. کتب خانے میں جو الماریوں میں جو کتابیں رکھی ہیں, اس کا نام علم نہیں ہے, بلکہ علم عالم کی وہ چیز ہے, یعنی اس کا عمل اور جو سینے میں اس کے جو موجود ہے وہ علم ہے, اور جس پر وہ عمل کر رہا ہے وہ علم ہے. باقی کتابوں میں رکھا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, حوالے کے لیے اچھی ہوئے, لیکن اصل علم یہ ہے. لہذا اگر کچھ بھی ہو جائے پھر بھی عالم لکھوا دے گا. اس زمانے میں بھی ایسے ایسے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں جن کو درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتابیں زبانی یاد ہیں, آج بھی موجود ہیں. کہہ رہے کیا کریں کہ جی مدارس کو اور دین والوں کو ختم کریں گے, ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, دین مستغنی ہے. حضرت دیوبند شروع ہوا ایک درخت کے, انار کے درخت کے نیچے سے. اور مزے کی بات کیا, پہلا استاد محمود, پہلا شاگرد محمود, جس کی حمد کی استاذ بھی محمود، ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حکیم الامت کے استاذ بھی تھے، اور شاگرد بھی محمود، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے شاگرد، استاذ بھی محمود شاگرد بھی محمود، سبحان اللہ کیا آغاز ہے، اور درخت کے نیچے کیا اخلاص، کام شروع کر دیا، جیسے تھکے تھے کام شروع ہو گیا نا، آج ماشاءاللہ اس درخت علم کے درخت کی جو جڑے کیا شاخے، جڑوں کا تو کیا حال ہوگا، کیونکہ جڑوں کا تعلق تو اخلاص ہے، اور شاخے اسی وقت بنتی ہے جب جڑیں مضبوط ہو، ایسا ہی نا، علم پھل درخت پر کب آتا ہے، جب جڑیں مضبوط ہو، اگر جڑیں کمزور ہو تو درخت پر پھل نہیں آتا، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا، تو لہذا یہ جو علم کی شاخے بننا اور اس کے پھل نکلنا، وہ دارالعلوم دیوبند کے جو ورثاء نکلے، وہ اللہ والوں کا، علماء ربانیین کا، مبلغین کا، اور ذاکرین کا، محققین کا، اور تمام شعبوں کا، وہ جو پورے سارے عالم میں پھل نکلے نکل رہے ہیں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی جڑوں میں اخلاص ہے، اس کی جڑوں، اس درخت کو گویا کہ، اور پھر سب سے بڑی چیز ہے وہ کسان کی جو محنت کو اللہ تعالیٰ سہارا دیتے ہیں، بھائی درخت کو سہارا کون دیتا ہے، ہمارے یہ جو نیم کا درخت ہے نا، ایک زمانے میں پہلے بھی تھا، تو ایک مرتبہ سن 2008 کی غالباً بات ہے کہ بہت تیز بارش ہوئی، سخت آندھی کے ساتھ پورے کراچی شہر کے اکثر بڑے بڑے جو بورڈ تھے، ہولڈنگ تھے، سب اکھڑ گئے تھے، پرانے پرانے قدیم درخت اکھڑ گئے تھے، 2008 کی غالباً یاد ہے نا، وہ کیسی عجیب، تو ہمارے ایک دوست یہاں تھے، تو یہ درخت بھی یوں یوں جھول رہا تھا ایسے، انہوں نے کیا کیا، درخت کو پکڑ لیا بچانے کے لیے، درخت کو بچانے کے لیے کہ لگایا پکڑ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہرحال فیصلہ تھا، اب کسان نے اس کو بچانے کی کوشش کی، کسان نے بچانے کی کوشش کی، لپٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس کو باقی نہیں رکھنا، لہذا وہ درخت نہیں رہا، اور جس کے لیے اللہ کا فیصلہ اس کو ہم نے رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، تو کسان کی محنتیں، وہ چاہے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت قطب العالم راشد احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا جو اکابر کا سلسلہ تو ذہب ہے وہ جو چلا آ رہا ہے، وہ تمام حضرات ہو، وہ تمام حضرات کسان اور مالی کی طرح ہیں، اس پر فضل اور مہربانی عنایتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا اس درخت کو حقیقی سہارا اللہ نے دیا، حقیقی سہارا یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ تو بہرحال میں بتا رہا تھا استغنا کیا چیز ہو، قطب العالم راشد احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے سرپرست، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ سلسلہ، مولانا حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سرپرست تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت قطب العالم راشد احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست ہوئے، اور ان کے انتقال کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست تھے، محتمیم اور تھے سرپرست اور تھے، یعنی محتمیم کے اوپر ہوتے تھے سرپرست، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کیا پھر کوئی سرپرست نہیں ہوا، شورائی نظام ہے، مشورہ ایسے اور سب کام ہوتا ہے، بہرحال صدر مدرسین آتے رہے، اور جیسے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی تھے، حضرت شیخ الہند تھے، پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز، اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہے، پھر اس طرح درن وہ سلسلہ رہا، وہ صدر مدرس شیخ الحدیث کو صدر مدرس کہا جاتا تھا، وہاں ایک زمانہ آیا کہ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست تھے، تو دارالعلوم دیوبند جو قصبہ ہے، اس قصبے کا ایک شخص تھا جو جاگیردار تھا، وڈیرا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی اثر رسوخ جو ہے حکومت کے ساتھ تھا، اور یہاں تک کہ اس کے پاس اس زمانے میں بندوق بھی تھی، یہ بھی ایک خاص بات، یعنی اثر رسوخ والا تھا، فاسقہ تھا، نماز نہ پڑھنا اور جو گناہ جیسے مالداروں کے جو راہ سے بھٹکے ہوئے مالدار ان گناہوں میں وہ بھی ملوث تھا، نہ داڑھی نہ کچھ. اس نے دارالعلوم دیوبند والوں پر دباؤ ڈالا کہ مجھ کو بھی شورا کا ممبر بنایا جائے، گویا کہ بات کیا ہوئی کہ مدارس کو لگام ڈالی جائے. یہ گویا یہ طریقہ نیا نہیں پرانا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ جو فتنہ ہے نا، اس سے پہلے امت پر ایسا فتنہ نہیں آیا، تو ایسا نہیں ہے. ایک عالم نے بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کے پاس چند ہی حربے ہیں، وہ انہی حربوں کو گھما پھرا کر پیش کرتا رہتا ہے. چونکہ ہم اللہ والوں سے اپنے اسلاف سے تعلق نہیں رکھتے، تو اس لیے وہ ہمیں وہ چیز نہیں لگتی ہے، حالانکہ وہ پرانی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہے وہی ہے. اب جیسے مثلا ایک عورت ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا کر رہی ہے، وہ بڈھی ہو گئی تو دوسری عورت آ گئی، کہا نیا فتنہ آ گیا. نیا فتنہ نہیں آیا، فتنے عورت کا فتنہ پہلے بھی تھا، عورت کا فتنہ اب بھی ہے. یہ ہے، سمجھائی نا، ایک مثال سے بات سمجھائیے. تو شیطان کے پاس جتنے یہ جو حربے ہوتے ہیں نا، سب ایک جیسے ہیں. اگر ہم اللہ والوں سے تعلق کریں تو اس فتنوں کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے، لیکن ہر دفعہ وہ نیا نظر آتا ہے. لہذا اب بھی وہی فتنہ ہے، گویا کہ دین کی جڑوں کو کاٹنا اور مسلمانوں کو ختم کرنا. اور جس طرح سے پہلے بھی مسلمانوں کی شکل میں فتین لوگوں کو، سازشیوں کو مسلمانوں کی شکل میں پیش کیا گویا منافق، کہ جیسے پہلے پیش کیا اب بھی پیش ہوئے، یہاں تک کہ وہ اہل علم کی صورت میں پہلے بھی آئے اب بھی آتے، اہل علم کی صورت میں بھی ہوتے. مشہور جیسے جعلی پیر بھی ہے، عامل ہے، کوئی مولانا بھی بن جائے گا، اور یہ سب ہوتا رہتا ہے. کوئی تبلیغی بن جائے گا، کوئی صوفی بن جائے گا، یہ تو تماشے شروع سے چلتے آئے ہیں، اب بھی ہوتے. لگا یہ بھی کوئی نئی چیز رشتہ کرنا، صحیح ہے نا جناب؟ سب پرانے حربے ہیں. شیطان کے پاس کوئی چند حربے ہیں، وہ انہی کو گھما پھرا کے استعمال کرتا رہتا ہے. بھائی پہلے مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے، پھر جناب تو تھوڑی سی ترقی ہوئی تو اسٹیل کا پیالہ آ گیا، گلاس کا پیالہ آ گیا. پہلے تام چینی کے ہوا کرتے تھے، چینی کے، ہے نا، چینی کے برتن. اب اس کے بعد اب یہ آیا میلامائن آ گیا، جی پلاسٹک اور میلامائن آ گیا. تو کیا ہے اصل چیز؟ تو پانی ہے نا، مضروب تو وہی ہے، ظرف بدلتے رہتے. پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو اب جناب وہ پلاسٹک کے اور میلامائن کے برتن آ گئے، کہ جی وہ شوہر کو بیوی مارے بھی تو ٹوٹتا نہیں ہے. پہلے نقصان زیادہ ہوتا تھا، تو شوہروں کی شکایت پر اب ایسے برتن بنائے گئے کہ چوٹ بھی لگے اور سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. چوٹ بھی لگے، برتن بھی نہ ٹوٹے، نقصان زیادہ ہو رہا تھا. تو بہرحال فتنے ہیں سب ایک جگہ. تو اس شخص نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ مجھ کو اس مدرسے کا ممبر بنایا جائے. یہاں تک کہ اس کا فتنہ اتنا بڑا کہ اثر رسوخ تو تھا دنیاوی، اس نے کہا اور ظاہری اسباب یہی نظر آتے کہ مدرسہ بند ہو جائے گا. یہاں تک کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو کہ اس زمانے میں ممبر تھے شورا کے، انہوں نے حضرت قطب العالم مرشد مصعب گنگوئی رحمۃ اللہ کو خط لکھا، اور خط میں یہ بات لکھی کہ حضرت دفع ضرر کے لیے، یعنی نقصان کو دفع کرنے کے لیے اس شخص کو ممبر بنا لیا جائے، تاکہ مدرسہ محفوظ رہے، اس کے فتنے سے بچ جائے. اور یہ مشورہ خیر خانہ مشورہ، کہ مدرسہ ایک دن کا کام ہو رہا ہے، طلبہ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ لکھ کر بھیج دیا کہ دفع ضرر، یعنی ضرر کو نقصان دور کرنے کے لیے کہ خاطر سے یہ کام کر لیا جائے.
حضرت قطب العالم والا سیدہ مساق حضوری رحمت اللہ علیہ وسلم کیا جواب آیا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مدرسے سے مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے. عجیب الفاظ ہے کہ مدرسے چلانے سے مقصود اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے. لہذا ہم اللہ تعالی کو راضی اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کریں گے. اس فاسق کو مدرسے کی شورا کا ممبر بنانا یہ جائز اور درست نہیں, کیونکہ اس کا اہل نہیں ہے. لہذا اس کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا. اگر اس کو ممبر نہ بنانے کی وجہ سے مدرسہ بند ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور اگر ہم نے اس کو ممبر بنا لیا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو ممبر کیوں بنایا, جبکہ تم سمجھتے تھے یہ نااہل ہے. تو تم گویا کہ امانت میں خیانت کرو گے, دیانت کے خلاف ہے. لہذا فرمایا کہ ہم اس کو ممبر نہیں بنائیں گے. خط لکھا, مدرسے کا جلسہ تھا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خط کو پڑھ کے سنا. وہ شخص بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب آپ تصور کریں ایک ملا, یہ کہہ رہے نا ملا, ایک ملا وڈیرے سے جاگیردار سے بارو اثر رسوخ والی شخصیت کو للکار ہے. یہ للکارنا ہوا نا, اے ملا تیری کیا حیثیت ہے زکات کی روٹی پہ کھا کر, جو ہے زکات کی روٹی پہ پلنے والے, تیری کیا حیثیت, تو میرے منہ کو آئے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ خط پڑھ کے سنایا گیا چل سے کہتا. وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ خط پڑھ کے سنایا گیا. اب اس شخص کا عالم یہ تھا کہ وہاں بیٹھا دارو قطار رونے لگا, کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, میں اور ممبر نہیں بنوں. یہ کیا ہے, اس کو کہتے استغنا, اس کو کہتے استغنا. سبحان, یعنی استغنا کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق سے نظر ہٹ کر اللہ پر نظر رکھتا ہے. یہ استغنا کی حقیقت, مخلوق سے نظر ہٹ کر اللہ پر نظر رکھتا ہے, اس کا نام ہے استغنا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت کے تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک چلو سناتا ہوں. یہ حضرت کی جو مسجد اشرف ہے نا گلشن اقبال میں, یہ تعمیر ہو رہی تھی, 80 کے زمانے کی بات ہے. حضرت یہاں 80 میں تشریف لائے تھے اور 82-83 یہ سب زمانہ تعمیر کر رہا. ہمارے پیر بھائی کے توسط سے ایک بیوہ عورت نے حضرت کو پیغام دلوایا کہ یہ مسجد کا ایسٹیمیٹ کتنا ہے. تقریباً 15 لاکھ روپے کا خرچہ تھا ادارے کا. تو پوچھا تو بتا دی 15 لاکھ روپے. تو اس عورت نے کہا کہ یہ 15 لاکھ روپے میں دوں گی اکیلے, میں اکیلے دوں گی, لیکن میری ایک شرط ہے. اور وہ شرط یہ ہے کہ میرے شوہر, میرے مرحوم شوہر کے نام کی تختی لگا دی جائے. بس یہ شرط, کوئی بری بات ہے کیا؟ میں نے تو ایک مدرسہ دیکھا, ہر کمرے کے باہر سیٹ صاحب کی تختی لگی, یہ کمرہ فلاں نے بنایا فلاں, بس چوکٹ کی کمی رہ گئی, چوکٹ پہ بھی لکھا ہوتا تھا. اب دیکھیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. فرمایا دیکھیے یہاں پر ایک نام کی تختی لگ چکی ہے, اور وہ تختی ہے بیادگار حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. آج بھی تختی مسجد اشرف میں لگی ہے, باہر کی طرف جائے جس کا جی چاہے دیکھ لے. فرمایا یہ ایک تختی لگ چکی ہے, اگر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو نام لکھنے کی یاد رکھیں, کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دکھانا پڑے گا. یہ دیکھیں, یہ جو اگر ہم مدرسے میں مسجد میں چندہ دیتے ہیں اس کے لیے رسید کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں, رسید سے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ رسید کیوں ہے, کیوں ہے؟ انتظام ہے, انتظام ہے, حساب کتاب.
یہ ہمارے بزرگوں نے جو سن کیا سب اس لیے کہ حساب کتاب رہے, کیونکہ وہ پیسہ دس لوگوں کے ہاتھ پہ جاتا ہے تو کسی کو خیانت کا موقع نہ مل سکے. سبحان اللہ, اس وجہ سے وہ رسید کا نظام رکھا. تو اللہ تعالیٰ کو تختی بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے میں نے مسجد بنوائی تھی اس میں وہ تختی دیکھے وہ ہے, یہ ثبوت کے طور پہ لایا ہوں, اس کی اسکین کاپی لے کر آیا. آج کل تو اسکین چاہیے ہوتا ہے نا, اسکین کاپی لے کر آیا ہوں, آپ دیکھ لیجیے, میں ای میل کر دوں گا آپ کو. ضرورت ہے کیا اللہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو نام بھی کیا ضرورت ہے. آج کل بھی ماشاء اللہ ایسا ہے, کہتے بس نہیں ہمیں رسید نہیں چاہیے. مجھ سے بھی آ کے کہتے میں نے کہا رسید ہم آپ کو اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کا نام آئے گا, عبداللہ لکھ لیں, رسید ہمارے انتظام کے لیے, ہمارے حساب کتاب کے لیے, کیونکہ اس کا نظام دو چار آدمیوں کے ہاتھ میں تھا, یہ ہمارا انتظامی چیز رضا آپ رسید دے. آپ کو اس سے کیا کرنا, آپ مرضی جو چاہے کر دیں, پھاڑ کے پھینک دیں, کچھ بھی کریں, آپ کی مرضی, ہمارا کام ہے ہمیں اپنا حساب پورا رکھنا, رضا آپ لے کر دیں. اب ہونا کیا چاہیے کہ مسجد نہ بنتی. اب اس جگہ جب اب جواب دیا نا, وہ عورت ناراض ہو گئی, وہ عورت ناراض ہو گئی, اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں دیتی پیسے. تو پتہ چلا کہ مقصود اللہ کی رضا ہے ہی نہیں, مقصود تو اپنا نام ہے بھائی. کسی عالم کا اگر بیان رکھوانا ہے کوئی جائے تو ضروری ہے, بس بیان کرو بھائی, اللہ کی بات سنا نہیں کر ڈال. تو بہرحال اس عورت نے منع کر دیا. حضرت والا رحمت اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے انتظام کیا کہ میرے بھی تصور میں نہیں تھا, بلکہ ہمارے اکابر سب کا یہ حال ہے کہ ایسی ایسی جگہ سے انتظام کہ وہم و گمان نہیں ہوتا. یہ ہے اس کا نام ہے, اس کا نام, اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ تقویٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی اور رزق دیں گے کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا, گویا مستغنی فرما دیں گے کہ گمان میں نہیں ہوگا کہ ایسا رزق کا بندوبست اور انتظام فرمائیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یعنی گمان میں بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست فرما دیں گے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستوں, عرض یہ کر رہا تھا جتنی بنیادی ضرورتیں وہ سب کے سب مفت میں ہوتے ہیں. زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی اور بننا دوست بننا چونکہ فل فرمایا, اور اس کے لیے جو ضروری چیز تھی وہ علم, یہ بہت ضروری چیز, زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان رکھا. اور دوست ولی چونکہ فرد فرمایا, اب اس کے کہتے اللہ نے اتنا مشکل کام کیسے کرتے, نہیں اتنی آسان رکھا کہ بس گناہ چھوڑ دو, گناہ نہ کرو, اتنا آسان رکھا کہ. اور پھر گناہ ایسی چیز, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بتاؤ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب, حضرت خراب چیز ہے. فرمایا خراب چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں, حضرت چھوڑنا چاہیے, جلدی چھوڑنا چاہیے دیر سے, حضرت جلدی چھوڑنا چاہیے. تو فرمایا خراب چیز جلدی چھوڑو اللہ والے بن جاؤ, آج چھوڑو آج اللہ والے بن جاؤ. اب ہمارے اس پر کہ ہم خراب چیز کو کب چھوڑیں. اچھا حضرت سارا مسئلہ یہی ہے کہ خراب چیز کو چھوڑے کیسے, کیونکہ خراب چیز سے ہی تو محبت ہو گئی ہے, اسی سے تو ہم نے دل لگا لیا. اچھا چلو اس کا بھی آسان کام ہے, دل لگا لیا گویا بیماری ہو گئی, اب علاج کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ فرما دیا کونو ما صادقین, چونکہ تقوا رکھا تو اس تقوا کے حصول کی اس کی دکان کا پتہ بھی بتا دیا کہاں سے ملے گی, جاؤ کونو ما صادقین, سچوں کے پاس رہو. سبحان اللہ, سچوں کے ساتھ رہو. حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں جو صادقین سے مراد متقین ہی ہے, یعنی کونو مال متقین ہے, اس کے معنی کہ تقوی والوں کے ساتھ رہو. تو فرمایا کہ جب صادقین سے مراد متقین ہے تو یہاں اللہ تعالی نے متقین کے بجائے صادقین کیوں فرمایا. سبحان اللہ, کیا عجیب دیکھیے لگتا ہے نا. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے متقی ملیں گے لیکن وہ سچے نہیں ملیں گے, دکھانے والے متقی تو بہت سارے ملیں گے لیکن صادق فی التقوی, جو تقوی میں سچے ہوں ان کے ساتھ رہنے کو فرمایا. کیسے پتہ چلے گا, ان کی جلوت ان کی خلوت دونوں ایک جیسے، ان کا سفر ان کا حضر. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا ایک پیر صاحب، انہیں کسی پیر کے ہاتھ میں چڑھ گئے، وہ چڑھ اس لیے گئے کہ وہ پیر صاحب کی کرامت ایسی کہ کوئی تعویذ دیا ان پیر صاحب نے. کشمیر تو پیروں کی جنت ہے، میں بھی گیا ہوں، وہ گیا تھا مولانا کے ساتھ نا، تو پیر بتایا کہ آج کل یہ جو کندیاں کے جو گدی نشین کو دکھایا، وہ 125 پہ جانا تھا، بڑی بڑی مونچھیں اور 125 میں جانا تھا ہے نا، تو وہ ملا، بلکہ ملا بےچارا، بڑی محبت سے ملا. تو مولانا نے میرا تعریف کرا کہ ہمارے پیر صاحب ہے. تو بےچارا اب اس کے دل میں نہیں کہیں، کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرنا. وہاں ہنس رہے تھے کوئی کیا. بہرحال تو وہ پیر صاحب نے ایک کوئی تعویذ دیا، تو ان کچھ دن کے بعد ان دوست نے شکایت کی کہ جناب یہ تعویذ تو اثر ہی نہیں کر رہا. اب دیکھو پیر نے کیا کہا، آپ تصور کریں کیا جواب دیا ہوگا، ایسا جواب دیا کہ ہم گمان میں نہیں آ سکتا. اس پیر نے کہا کہ اس تعویذ کی تم نے زکات دی ہے؟ سنے دے رہے تو ذہن میں آئیں گے تعویذ کی زکات. سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ. اب یعنی ذہن میں آ سکتے کہ تعویذ کی زکات، ایسے ایسے دھندے ہیں. اچھا حضرت کتنی زکات؟ کیا زیادہ نہیں، سب $100. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی آدمی باہر والے تھے نا، جیسے ایک عامل نے کسی سے کہا، طے ہوا معاملہ 50,000 میں، انہوں نے کہا مانگے 1.5 لاکھ کے، پھر 50,000 میں طے ہو گیا. اس نے بےچارے نے 10,000 بھیج دیے، 10,000 روپے بھیجے. وہ صاحب رہتے ہیں عرب امارات میں. اب جب 10,000 روپے گئے پاکستانی، تو وہ پیر کا وہ عامل کا کانپنے لگا. اس نے کہا تم نالے بیوقوف ہو، سمجھتے نہیں ہو، یہ 10,000 کے بس. جناب آپ ہی نے تو کہا تھا 50,000، تو اس نے 10,000 دے دیے، 40,000 دے دوں گا. کہا بیوقوف، سمجھو میری بات کو، جب میں امریکی سے بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد ڈالر ہے، جب میں یورپ والے سے بات کروں تو اس سے مراد یورو ہے، جب میں سعودی والے سے بات کروں تو اس سے مراد میری ریال ہے، اور جب عرب امارات والے سے بات کروں تو اس سے مراد میری درہم ہے، اس لیے میں برہم ہو رہا ہوں کہ تم نے سیرا معاملہ میرا درہم برہم کر دیا، کیونکہ میرے درہم برہم ہو گئے، درہم برہم ہو گئے، تو میرا درہم ہی پیسہ ہے. اور پھر عجیب بات کی، اور وہ صاحب اس زمانے میں کسی بزرگ کے خلیفہ بھی تھے، ایک سچے اللہ والے کے، انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی خلافت بھی واپس لے لیں گے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ تصور کریں، اس کے الفاظ عالم نہیں ہے نا. اس نے کہا کہ اسی شخص سے کہنے لگے کہ میں تو اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے قارون کا خزانہ دے دے. اب آپ تصور کریں، یعنی قارون جس پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، مسلما اوتیا قارون. دیکھو قرآن کا اگر پڑھا ہوتا، اگر کسی اللہ والے کی سو سچے اصلاح سے رہتا، علم ہوتا، تو پھر کیا یہ ایسی بات کرتا کہ وہ ان لوگوں نے کہا مسلما اوتیا قارون، جیسے اللہ آپ نے کیا دیا نا اس کو قارون کو، ہمیں بھی دیجیے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم هلاك ہو جاؤ، تم کیا باتیں کرتے ہو کہ جس شخص پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تم کہتے ہو ویسا خزانہ دے دو. یہ حال ہے. تو یہ مستغنی کام ہے، یہ بھی بیچارے محتاج ہیں، یہ بھی بیچارے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے ہو، سچے ہو. دادا جب یہ عامل کسی کو پھنسائیں گے، پہلے بتائیں گے کہ میں ایسا ویسا، میں نے فلاں وہ. اور یہی صاحب حضرت کو میرے شیخ دامت برکاتہ کہہ رہے تھے، حضرت میں تو بڑے بڑے افسران آتے ہیں، 4-4 گھنٹے نیچے نہیں اترتا، بھائی تیرے اندر تو اتنا فرعون بھرا پڑا ہے تکبر، ایک ضرورت مند آیا تو اس کی ضرورت کو پورا کر اس کو بھیج دے، یا کہہ دے نہیں بھائی نہیں فلاں وقت ہے اس وقت آنا. سیدھی سیدھی بات ہے نا، اب کوئی آ جائے اچھا جناب اس وقت میں مصروف ہوں، یہ وقت نہیں ہے، یا میرے اس کام کا فلاں وقت ہے، آپ اس وقت آئیے، سیدھی سی بات اس کو بھیج دو. حضرت 4-4 گھنٹے وہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، حضرت تو شفقت خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں پر مسکرایا بس کہ دیکھو اس کی کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ حال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا، اس لیے فرمایا اس اس تقویٰ کو یعنی خراب چیز کو چھوڑنے کے لیے آسانی کی کیا صورت بتا دی کہ جنہوں نے چھوڑا ہوا ان کے ساتھ رہو. بھائی اگر زرگری سیکھنی ہے تو ملا سے تھوڑی سیکھو گے کہ جی امام مسجد گلستان زدی کا امام مسجد زرگروں کا امام ہے, تو بھائی وہ یہ نہیں بتا سکے گا. رنگ کا کام سیکھنا ہے تو رنگ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا. ارے صاحب رنگ والے اس کے تو کپڑے پہ بھی رنگ لگا ہوتا ہے اور وہ سب لگا ہوتا ہے, اسپرٹ کی بدبو اس سے آ رہی ہوتی ہے, اور کیسا حال ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا تو کیا حال ہوگا, چھینٹے بھی پڑیں گے. کام تو ایسے ہی سیکھنا ہوگا. لیکن جلیبی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, اب جلیبی کیا ہے کہ جی کا بنا دو ٹھیک ہے یہ جلیبی, جیسے حضرت فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ ماتا ایک انگریز آیا, ایک انگریز نے مرتی دیکھی, جب وہ ہندوستان آیا اس نے مرتی دیکھی تو وہ بتانے لے گیا کہ اس کے اندر رس کہاں سے ڈالا. اس میں رس کہاں سے انجیکٹ کیا ہے. یہ ہے فرما دیکھو, اب اگر کوئی ہاتھ کسی کو ہاتھ دے دو, بھائی ہم دیکھتے ہی ہیں نا کہ جلیبی کیسے بنتی ہے, ہم دیکھتے ہی ہیں, تو لادا وہ یوں ہی تو گھماتا ہے, فرما گھما ذرا بنا کے دکھاؤ جلیبی. اور آسان بات, چلو جلیبی تو کبھی کبھی کھانے کو ملتی ہے ہم, اور روٹی تو ہم صبح شام کھاتے ہیں, ماں کو پکاتے دیکھتے رہے, بہنوں کو پکاتے دیکھتے رہے, بیوی کو پکاتے دیکھ رہے ہیں, صبح شام کھا رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں ذرا فرمائے کہ روٹی تو بیل کے تو دکھاؤ ذرا, پھر اس کے بعد ذرا کر کے تو دکھاؤ, پھر توے پہ ڈال کے دکھاؤ. چڑیا نہ بنے تو کہنا, ایسے ہی ہے نا. اگر جب بچیاں شروع کرتی ہیں تو دیکھیں مذاق نہ اڑانا, تو دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو حوصلہ افزائی کی جاتی, نہیں بیٹا ماشاء اللہ اچھی ہے یہ تو, ایسا ہی ہوتا ہے. پھر تھوڑے دن آتے ماشاء اللہ گول روٹی شروع ہو جاتی. تو اسی کیوں سیکھنا, سکھانے والے کے سے سیکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہ جو تقویٰ ہے کہ اس کے سکھانے والے یہ کونو ماں صادقین اللہ والے ہیں. لیکن دیکھو جس کو تم اپنی کوئی چیز حوالے کر رہے ہو, اپنے ایمان کا معاملہ, ایمان کا معاملہ اگر اس کو پہلے دیکھ لو, ایسا نہ چور کا چور اور ڈاکو لٹیرا نکلے ایمان کا کہ ہمارے ایمان کو لوٹ کے لے جائے. کیسے دیکھو گے, کیسے پرکھو گے, اللہ والوں سے پوچھو, علماء ربانیین سے پوچھو کہ یہ شخص حق پر ہے کہ نہیں ہے, یہ شخص حق پر ہے کہ نہیں ہے, تو پتہ اس کو ایمان کا معاملہ ہے ذرا, کیونکہ یہ پیر تو ایمان لے جائے گا, غلط عقائد میں لگا دیا, غلط چیزوں میں لگا دیا تو کتنا. اس نے کہا کہ علماء سے پوچھو, مشائخ سے پوچھو, اللہ والوں سے جو ہے بڑوں سے پوچھو کہ بھائی یہ آدمی کو آپ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. جو ہے ایمان کا معاملہ اتنی چند روپے ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں, گنتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی ہاں بھائی ٹھیک ہے, آدمی بھاگے گا تو نہیں یار بھائی, پھر جس کے توسط سے آتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں بھائی اس کو پیسے دے دوں لے کے بھاگ تو نہیں جائے گا, ایڈوانس مانگ رہا ہے مجھ سے تو پیسے لے کے بھاگ تو نہیں جائے گا. چند ٹکے دو چار پانچ دس ہزار روپے کیا ہے, دیکھیں نا بات مشہور ہے کہ اگر مال ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوا اگر مال ضائع ہوا, اگر صحت ضائع ہوئی تو کچھ ضائع ہوا, لیکن اگر کردار اور ایمان اگر ضائع ہوا تو سب کچھ چلا گیا. تو جو سب سے قیمتی چیز ہے اس سے ہم کتنے غافل ہیں, اور جو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ کونو ما صادقین, اللہ نے بھی صدقی کی وہاں قید لگا دی کہ سچوں سے رہو, کے ساتھ رہو. اچھا ان کی سچائی کیسے پتا چلے گی, اچھا ان کی سچائی کی ایک نشانی ان کے مرید بھی ہیں, مریدوں کی باتوں سے بہت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیخ کیا. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ وہ مرید جو شیخ کے ساتھ اکثر رہا ہو سفر میں, حضر میں, جلوت میں, خلوت میں, کیونکہ یہاں مرید بھی جو آتے ہیں نا اپنی اصلاح کروانے وہ بھی اصلاح شروع کر دیتے ہیں, یہاں تو یہ حال ہے, ابھی سیکھا ہوتا نہیں ہے اگلے کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ حال ہے. اس لیے ایسا مرید ہو کہ پہلے جس کو شیخ سے بھی پوچھو فلاں سے کہے کہ نہیں ہے, کہ فلاں کہ آپ کا مرید ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس سے بھی تو پوچھے نا, استاد سے بھی تو پوچھے کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کہ آیا یہ سکھا سکتا ہے کہ نہیں سکھا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنی دوستی اولاد جو کہ دنیا کی حقیقت کا مقصد ہے اللہ عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہر غم سے، ہر مصیبت، ہر عافیت سے عافیت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللہ